الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 اور 78 تلاوت کی گئی ہیں، یہ آخری دو آیات مبارکہ ہیں سورۃ الحج کی۔ یہ مقام قرآن حکیم کا انتہائی جامع مقام ہے۔ جامع مقام قرآن حکیم کے اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں چند آیات میں دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہو۔ لہذا یہ رکوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ چھ آیات مبارکہ ہیں، چار آیات مبارکہ میں ایمانیات کے حوالے سے دعوت دی گئی ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، گویا ایمانیات کی دعوت ہے جو دی گئی، اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اس سے پہلے جو آیات مبارکہ ہیں۔ پھر ان دو آیات میں جو 77 اور 78 ہیں، دین اسلام کی تعلیمات، اس کا ایک بہت ہی کمپریہنسو، ایک جامع تصور ہے جو ان دو آیات میں دیا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دو یا تین ہفتوں میں ان آیات مبارکہ میں جو پیغام ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم مکمل کر لیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں ہم ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو ارکعوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکو کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ترجمے سے آپ نے محسوس کر لیا کہ چار فعل امر ہیں، مخاطبین اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تھوڑی آواز اس کی کم کریں، بہت تیز ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مخاطبین، گویا ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، گویا مجھ سے اور آپ سے خطاب. قرآن حکیم میں کہیں یا ایھا الناس کا صیغہ بھی ہے، تمام انسانیت سے خطاب. یا ایھا الکافرون بھی آتا ہے، وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان سے بھی خطاب. لیکن 92 آیات قرآن حکیم میں ایسی ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں. اس میں بھی اگر تجزیہ کیا جائے تو محسوس ہو جاتا ہے صاحب کہ یہاں حقیقی اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا منافقین کو ڈانٹا جا رہا ہے، یا تمام مسلمانوں کو بات کی جا رہی ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں چار فعل امر آئے ہیں، جن میں سے دو کا تعلق تو ارکان اسلام سے ہے. یہ مکی صورت ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہ رکوع اور سجدہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لوازم ہیں، نماز کے فرائض ہیں، لہذا یہاں رکوع اور سجدے سے مراد نماز ادا کرو. اور نماز ان تمام ارکان اسلام کے لیے سمبل ہے، کیونکہ تمام ارکان اسلام میں اہم ترین رکن جو ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے. لہذا فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو. انشاءاللہ اس پر آج تفصیلی بات کرنی ہے کہ رکوع اور سجدہ جو نماز کے لازمی جزو ہیں، اس نماز کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پر معراج کا جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس امت کے لیے، اس حوالے سے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. پھر فرمایا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہاں رکوع اور سجدہ آ گیا، ارکان اسلام آ گئے، اب یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن حکیم کا، جہاں ارکان اسلام کو الگ بیان کیا گیا اور عبادت رب کو الگ بیان کیا گیا. یہ بہت مستقل ٹرم ہے، بڑی اہم ٹرم ہے قرآن حکیم کی، جس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے. پھر فرمایا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو. یہ رکوع اور سجدہ بھلائی کے کام ہے، عبادت رب بھلائی کے کام ہے. پھر چوتھی مرتبہ دوبارہ کیوں بیان ہوا، اور بھلائی کے کام کرو؟ تو انشاءاللہ اس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ بھلائی کے کاموں سے کیا مراد ہے. فرمایا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم میں تقریباً 700 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے ارکان، اس کا تذکرہ 700 ٹائم قرآن حکیم یا اس سے بھی زیادہ بیان کرتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی یقیناً کہ معراج کی شب رجب کا مہینہ اتفاق سے مکمل ہو گیا، ورنہ ارادہ یہ تھا کہ آج اسی حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن شعبان کا چاند دکھ چکا ہے الحمدللہ، اور شعبان معظم کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان میں سے اہم ترین سنت، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. گویا رمضان کی تیاری جو ہے وہ رجب سے شروع ہوتی تھی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے بڑی اہم ہے کہ 2 مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے رمضان کے لیے، اور اس کی تیاری ذہن سازی کیا کرتے تھے. تو بہرحال اس سب شعبان کے مہینے، رجب کے مہینے میں جو معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے دو حصے ہیں، اس سفر کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں زمینی سفر بیت الحرام، بیت اللہ شریف، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا. اس سفر کے پہلے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر وہاں سے آسمانی سفر جس کو معراج کہتے ہیں، زمینی سفر اسرا تھا، راتوں رات تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. کتنا وقت لگا اس کے لیے کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، بس احادیث میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ انتہائی مختصر وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا اور پھر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا. اور اس موقع پر جو ڈائیلاگ یا جو مکالمہ ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کا تذکرہ ہے جو احادیث میں موجود ہے، جس کو ہم دہراتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ وہ جو الفاظ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے موقع پر ارشاد فرمائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ. یہ گویا انسانیت کی معراج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج گویا انسانیت کی معراج. ہمارے سر کے تاج ہیں یہ تمام انبیاء کرام، اور اس میں خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کا جواب، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر، گویا قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے دعا کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال اس شب کا اصل خلاصہ کلام کیا ہے، اس شب کا تحفہ کیا ہے جو امت کو دیا گیا، یہ ہے میسج جو ہم سب کے لیے ہے. سب سے پہلا تحفہ، اس امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو عظیم ترین تحفہ ملا، وہ نماز کا تحفہ. اور نماز 5 وقت 50 وقت فرض ہوئی تھی معراج کے سب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں 5 وقت نماز کا تحفہ ملا. لیکن وعدہ کیا گیا کہ 5 وقت نماز کا جو اہتمام کریں گے ان کو 50 وقت نماز کا ثواب رب کائنات عطا فرمائے گا. اسی طرح دوسرا تحفہ جو آپ کو ملا، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، انتہائی اہم، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 عظیم آیات ہیں جو معراج کی سب نازل ہوئی نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں ان کا نزول نہیں ہوا، تو ان کی فضیلت بالکل واضح ہے. دعا ہے بنیادی طور پر جو اس میں سکھائی گئی، لیکن بہرحال ہمیں اس کا اکرام کرتے ہوئے ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر رات کو وقت سوتے وقت ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر سونا چاہیے. یہ اہتمام اگر ہم کریں تو گویا اس سب کا جو عظیم ترین تحفہ ہمارے ہمیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کی ہم نے کچھ قدر کر لی. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کی گئی کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا امکان ظاہر کیا گیا اس امت کے لیے. شرک کی معافی نہیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے شرک کرتا اور مر جائے سال میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں انہیں جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، یہ اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. البتہ امکان ظاہر کیا گیا امت کے لیے کہ اگر توبہ کریں گے تو رب کائنات معاف فرما دے گا. اور چوتھی چیز جو اس سب وعدہ فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیکی کے ارادے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیتا، جب وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ فضیلت ہے اس امت کے لیے خاص طور پر. البتہ برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ وہ برا عمل کر نہ لیا جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار مشاہدے کروائے گئے، مشاہدات، جنت کا مشاہدہ، جہنم کا مشاہدہ، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بڑی بڑی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، جس کے لیے انشاءاللہ کبھی آئندہ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے. البتہ رکوع اور سجدہ، یہ کیونکہ صلات کے حوالے سے بیان ہوا اس پر ذرا توجہ کیجئے گا کہ 700 مرتبہ اگر قرآن حکیم میں نماز کا تذکرہ ہے اور اس کی اقامت کا، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے، لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ آج امت نے اس دین کو چند دنوں سے متعلق صرف دنوں سے متعلق کر دیا, اور ان دنوں میں کچھ عبادات کا, کچھ ریاضتوں کا, کچھ فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے, باقی پورے سال وہ جو اہمیت اللہ کے دین میں خاص طور پر نماز کی اس طرح توجہ نہیں. لہذا بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بیان کرنے کی ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے, زوال, تو زوال کی علامات میں سے ایک علامت قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی, اضاء الصلاۃ, نماز کو ضائع کر دیا. جتنی اہتمام سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اہتمام فرماتے تھے, اس کے لیے ترغیب دیتے تھے, اس کے لیے اہم, آج امت کی میجورٹی اس طرف توجہ نہیں کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا, قرۃ عینی, مفتاح الجنہ, معراج المومنین, یہ سارے الفاظ قرآن حدیث میں موجود ہیں جو نماز کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. لہذا رجب کی اس عظیم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے کریں؟ دیکھیں, 24 گھنٹے میں اگر ہمارے معمولات زندگی نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی یقیناً, تو آپ خود دیکھیں گے, محسوس کریں گے کہ نماز اتنی بابرکت ہے, اتنی سسٹمیٹک اور سائنٹیفک طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ اوقات کار دیے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل جو ہے, کاروبار سے متعلق ہو, تعلیم سے متعلق ہو, اور دیگر مصروفیات, وہ کہیں بھی نماز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی, بلکہ اکثر و بیشتر آپ محسوس کریں گے نماز سے جو پابندی وقت ہوتا ہے وہ تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہمیں تمام تر کاموں کے لیے. صرف مثال عرض کر رہا ہوں, دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, قومیں, ذرا ان کا تجزیہ کیجئے, ان کے ہاں دن کا آغاز کب ہوتا, ورکنگ آورز کب ہیں ان کے, کب شروع ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ان کے ورکنگ آورز بھی وہی ہیں جو الحمدللہ آج ہمارا دین سکھا رہا. بہت سارے ممالک میں تو 4 بجے 5 بجے صبح ہی صبح جو ہے کام شروع ہو جاتا. ہمارے ہاں فجر سے لے کر ظہر تک کا وقفہ دیکھ لیجئے, بالکل فطری طور پر اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے جو دنیاوی ضروریات زندگی ہیں, حلال روزی کمانی ہے, تجارت کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے, جو بھی کرنا, فجر سے لے کر ظہر تک کا وقفہ 8 سے 9 گھنٹے کا وقفہ ہے, اور آج پوری دنیا میں ورکنگ آورز کتنے ہیں, 7 گھنٹے, کہیں 8 گھنٹے. یہ بڑا فطری قسم کا وقفہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو, اور اب اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی کاروبار ہے اس کے لیے بھی حاصل کرو. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. دوپہر تک, 2 بجے تک, 2:30 بجے تک ان کو ختم کر کے تھوڑی دیر آرام کرو, اگر ممکن ہو تو سنت سمجھ کے آرام کر لو, جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے, عرب میں تو خیر ہوتا ہی ہے, اگر باقی علاقوں میں نہیں بھی ہوتا, مواقع نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آرام اس لیے دیا جائے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر دیکھیے آپ کے جسم میں کیسی برکت پیدا ہوتی ہے, روحانیت آپ خود محسوس کریں گے. صرف قیلولہ کی نیت کر کے کچھ دیر آنکھیں بند کر لیجئے, ایک فریش ریفریشمنٹ آپ کو محسوس ہوگی, اور اس کے بعد اگر کسی ملٹی نیشنل کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو بہرحال پھر تو آپ کو اس حد تک کام کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ورکنگ آورز کی بات کی جائے تو 8 سے 9 گھنٹے یہ پورے ہو چکے ہیں آرام کر کے, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء کے بعد بھی گھنٹے بھر کی, یہ 3 سے 4 گھنٹے کی مصروفیات ہماری کس کام کے لیے ہونی چاہیے؟ دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے سارا کام کر لیا, تجارت بھی کر لی, علم بھی حاصل کر لیا, یہ اب یہ جو 3 گھنٹے ہمارے پاس ہیں, اس میں سب سے پہلا حق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, وہ اللہ کے دین کا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اس امت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی, تو اس کے لیے وقت کہاں سے فراہم کیا جائے گا؟ عصر کے بعد ٹھیک ہے گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں, گھر والوں کے ساتھ ایک کپ چائے پی لی جائے, بچوں کے کاؤنسلنگ کر لی جائے, یہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے, مغرب کے بات کر لیجئے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی لگانا یا نہیں؟ اس دعوت و تبلیغ کو اس امت کے ذمے فرض کیا گیا، آج امت کی میجورٹی کے پاس وقت ہی نہیں دین سیکھنے کا، سکھانے کا، اس کی تبلیغ کا. جہاں اس معاشی نظام نے معذرت کے ساتھ ہمیں جانوروں کی طرح اپنے پیٹ کے لیے زندہ رہنے کے لیے مجبور کر دیا، عوام الناس کی میجورٹی وہ ہے جو 12 سے 14 گھنٹے تک مجبور ہو چکی ہے صرف پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے کولوں کے بیل کی طرح لگے ہوئے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت باجماعت نماز ادا کر لے، لیکن بہرحال جن کو اللہ پاک نے سہولت دی ہے، اپنا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور بھی سہولت ہے، تو کم از کم پہلا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کیجئے کہ انشاءاللہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے. یہ تو اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ یہ کام تو کرنا ہی ہے، اور نماز ہماری زندگی میں جو ڈسپلن پیدا کرے گی وہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. کتنے ٹائم مینجمنٹ کے کورس کر لیجئے 1000 روپے دے کر، کہیں پر بھی ٹائم مینجمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جہاں نماز نہ ہو. اور نماز کے ساتھ اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو اٹیچ کر دیجئے، دیکھیے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اس میں سہولت ہوگی، ہر شے انشاءاللہ بر وقت ہوگی. لہذا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ضرور سناؤں گا، یہ واقعہ خاص طور پر میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی ایک ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ ضرور پڑھیے گا اگر ممکن ہو، الرحیق المختوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کے دن. یہ وہ دن تھے جو آپ شدید علیل ہو گئے، اور علالت اس حد تک تھی، بخار کی شدید کیفیت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اور کمزوری بے انتہا تھی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے. ظاہری بات ہے جب آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے تو مسجد آنے کا سوال ہی نہیں، جبکہ مسجد برابر میں ہی ہے، لیکن آپ نہیں اٹھ پائے. لہذا اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں امامت کی سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جیسے ہی افاقہ ہوا، بخار میں کچھ کمی ہوئی، کچھ صورتحال بہتر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کی خواہش کا اظہار فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ نماز تھی. آپ نے اشارہ فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری روایت بیان کرتی ہیں، ضرور پڑھیے گا، 7 مشکیزیں آپ پر پانی کے بہائے گئے جس کی وجہ سے بخار کی کیفیت میں کمی آئی، کچھ بہتری ہوئی. آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زبان سے اپنے لعاب دہن سے اس کو نرم کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراہم کیا، آپ کو مسواک کروایا، آپ کے وضو کروایا، لہذا آپ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے تو آپ مسجد کی طرف جانے لگے. حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. ابھی عجیب قسم کی کیفیت ہے، ذرا اندازہ کیجئے چشم تصور سے کیا کیفیت بنی ہوگی. جو حضرات گئے ہیں حجرہ مبارک، جنہوں نے دیکھا حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ریاض الجنہ دیکھا ہے، تو اندازہ لگا رہے ہوں گے کتنا کم ڈسٹینس ہے. اور جب آپ پہنچے، سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. حضور نے اشارے سے فرمایا، ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، اور آپ بالکل برابر میں آ کر تشریف بیٹھ گئے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوچئے ذرا کیا نماز کی کیفیت ہے، رحمت للعالمین نے نیت باندھی ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں. ابو بکر صدیق اقتدا کر رہے ہیں رحمت للعالمین کی، اور پوری امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہی ہے. یہ آخری نماز پڑھی ہے رحمت للعالمین نے. لیکن اہم ترین مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ہی افاقہ ہوا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی نبی رحمت نے علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک صحت کے ساتھ ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. سہولت بھی وہی فراہم کرتا ہے، آسانیاں بھی وہی دیتا ہے، موقع بھی وہی فراہم کرتا ہے. بہرحال نماز کا تذکرہ جیسے میں نے عرض کیا اس پہ تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن دعا مانگیے رب کائنات سے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کو ضائع کرنے والے لوگوں سے محفوظ فرما دے. اور اس کی اقامت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. کتابا موقوتا، یہ اوقات کار بھی سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. اور الحمدللہ اس امت کو عظیم ترین تحفہ جو دے کے گئے رحمت للعالمین، وہ نماز کا تحفہ. آج ہر مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو یا مکالمہ کر سکتا ہے اگر اسے یقین ہو اس بات کا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو رب کائنات سے مکالمہ ہوگا. ذرا اپنی کیفیت کا جائزہ لیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کیفیت سے گزرتے ہیں کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. اور مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. فنصف حالی، تو اس کا آدھا حصہ میرے لیے، ونصف حال عبدی، اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. ولی عبدی ما سال، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے گویا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اب ظاہر بات ہے یہ جواب ہمیں ان کانوں سے نہیں سنائے دے گا، اس کے لیے تو ایک کیفیت، ایک احساس ہمیں بیدار کرنا ہوگا کہ ہم کس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. مجدنی عبدی، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری صلاح بیان کی. رب کائنات ہر آیت پہ جواب دیتا. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. البتہ اس کیفیت کا یقین ہو کہ رب کائنات سے ہم کلامی ہو رہی ہے. سورۃ الفاتحہ میں اہم ترین اور مرکزی آیت، آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنہائی میں جب بھی نماز پڑھیں تو اس آیت پہ ذرا رک جایا کریں، تھوڑی دیر رک کر بار بار ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں رب سے، رب سے، رب کائنات سے. ایاک نعبد، اے اللہ، اے میرے رب، تمام ہم تیرے لیے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم تجھے پہچان چکے، اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا اندازہ کیجئے، کتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں رب کائنات سے. ایاک نعبد، اے اللہ، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. بار بار اس آیت مبارکہ کا ذرا اعادہ کیجئے، اپنے آپ سے بھی پوچھئے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں رب کائنات. بہرحال آخری تین آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر ہدایت مانگی جاتی ہے، اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ حصہ ہے جس میں رب کائنات فرماتا ہے ولی عبدی ما سأل، میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. کیا مانگتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، سیدھے رستے پر استقامت عطا فرما، اس رستے پہ چلتے ہوئے میں جنت الفردوس کا راستہ بتا دے، اپنی رضا کا اعلان فرما دے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ احساس اپنے اوپر طاری کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ایک سانس میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سات آیات ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والی آیات، مکالمہ رب کائنات سے، معراج النبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو معراج کا موقع پر مکالمہ ہوا، وہ ایک عام مسلمان کو اللہ پاک نے سعادت دی کہ وہ اپنے رب سے بات کرے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے بہتر ہوگی؟ دو یا تین باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نماز میں لذت حاصل ہوگی جب ہمارا روزی روٹی حلال کی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ روزی حلال کی نہیں ہے، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، چوریاں کی ہوئی ہیں، غبن کیے ہوئے ہیں، کتنے ہی نماز میں آ کر کھڑے ہو جائیں پاک صاف کپڑے پہن کر، کاٹن کا سوٹ پہن کر، عطر لگا کر، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر، لیکن ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز کی اصل لذت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حلال روزی کمانے والا ہو۔ پھر طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرنا، خصوصی اہتمام۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد قباء کی نمازیوں کی پاکیزگی کا خاص تذکرہ کیا۔ مسجد قباء، اس کا تذکرہ سورۃ توبہ میں آتا ہے، وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں۔ مدینے کے مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی، حیرت ہوئی کہ ان کی پاکیزگی کا خاص اہتمام کا خاص تذکرہ قرآن میں آیا۔ کچھ صحابہ گئے مسجد قباء کے نمازیوں سے ملاقات کرنے کے لیے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن میں تمہاری طہارت و پاکیزگی کا تذکرہ آ رہا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے بتایا، ہم طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اس میں اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، باوضو رکھنا، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ تو ایک ظاہری پاکیزگی ہے کہ جسم اور کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، ایک باطنی پاکیزگی ہے ہمارے خیالات بھی پاک ہوں، کسی کے خلاف بغض اور عداوت اور کینہ ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے اور ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہیں تو یہ تو دل تو سڑا ہوا ہے بدبو سے، کسی کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، مادہ پرستی بھری ہوئی ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، تو کیسے نماز میں لذت حاصل ہوگی؟ لہذا اپنے دل کو، اپنے خیالات کو پاک کرنا ہوگا، پیوریفیکیشن آف سول اینڈ تھاٹس۔ جب تک یہ نہیں ہوگی نماز بے لذت ہی رہے گی۔ بہرحال اس کے لیے کوشش کی جائے، خصوصی طور پر سیکھا جائے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، تیمم کے فرائض، یہ ساری باتیں سیکھنے والی ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نہیں پتا تو پوچھ لیجئے کسی سے جا کر۔ اسی طرح اور دیگر جو شرائط نماز کی بیان ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح سیکھیں، اور شعوری طور پر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو شعوری طور پر اپنے آپ کو پوری دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے کاٹنے کی کوشش کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ کوشش، پھر بھی وہ مردود ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ تو خاص طور پر نماز کے وقت ہی آتا اور وسوسہ اندازی کرتا ہے، بہت ساری باتیں جو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں نماز میں یاد دلاتا ہے۔ تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے بڑی جافشانی کے ساتھ، تو ہمیں اس کے خلاف اعلان بغاوت، علم بغاوت اٹھانا ہوگا اور شعوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر نماز کا اہتمام کیا جائے، تعوذ کا خصوصی اہتمام۔ بہرحال نماز، معراج کی شب نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظیم ترین تحفہ دیا گیا وہ نماز ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت الفردوس جن لوگوں کو دی جائے گی جن کے اوصاف بیان ہوئے سورہ معارج میں، سورہ مومنون میں، ان میں شروع اور آخر میں نماز کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے کہ نماز اچھی طرح پڑھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق جو بھی اس کے فرائض میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.